الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اکرام اور عزت کے قابل بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے یہی گزارش ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ اس جمعہ کی یہ جو محفل ہے، یہ نماز ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا نور ہمیں عطا فرمائیے. اللہ نے امت کے لیے بڑا بہترین انتظام فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن سب پاک صاف ہو کر اور باضابطہ یہ ارادہ لے کر کہ اب یہ وقت ہمارا نماز کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اپنے ارادے کو بھی پاک کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اور مسجدوں میں خصوصی صفائی اور توجہ اور یکسوئی کا ماحول بنانے کا حکم دیا گیا. اور پھر جہاں اللہ کے کئی بندے جب جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس کی خاص تاثیر محفل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برستی ہے. تو ان سارے ماحولوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک بہت ہی مؤثر موقع ہمیں دیا ہے. اگر اس وقت ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو کافی نورانیت ان محفلوں سے حاصل ہو سکتی ہے. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ علوم میں سب سے عزت والا علم اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کا جاننا ہے. پھر کسی موقع سے کچھ اور اسماء الہیہ کا تذکرہ ہوگا. آج اس طرف توجہ دلانا ہے کہ الحمدللہ اس دور میں دین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہر مسلمان کو حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل میں بہت کوتاہی ہے. اور بہت سارے ایسے دیندار مسلمان احباب جو ماشاءاللہ بہت زیادہ دینی محفلوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، دینی علم کے حصول کا بھی موقع ملا ہے، اور بہت کچھ دل میں دینی عزائم اور ارادے بھی ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے، لیکن اس کے باوجود بات جہاں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو اصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کی زندگی میں دین پر چلنے کی جو طاقت آتی ہے وہ اللہ کے دھیان سے آتی ہے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے. اور جتنی غفلت بڑھتی جائے گی اتنا ہی عمل کی طاقت کم ہو جائے گی اور شیطان کا آدمی پہ غلبہ ہو جائے گا. تو غفلت سب سے بڑا زہر ہے، اور غفلت کا توڑ ہے اللہ کی یاد. اس لیے دین و شریعت میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس میں اس پر بہت زبردست زور دیا گیا ہے کہ ایمان والا ہر وقت ذکر میں رہے، ذکر کی کیفیت اپنی بنائے رکھے. تو آج کی محفل میں ذکر سے متعلق کچھ احادیث کا مذاکرہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ بات ہمارے دل میں بٹھائے, خاص طور پہ اس دور میں جبکہ لوگوں کو پریشانیاں بہت بڑھ گئی, فکریں بہت بڑھ گئی, اس لیے کہ بہت زیادہ کمانا پڑ رہا ہے اس زمانے میں, اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں اور سکون کا ماحول کم ہو گیا ہے اس زمانے میں, بے چینی کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور خواہشات بہت پھیل گئی ہیں دنیا میں, بے حیائی بہت پھیل گئی ہے دنیا میں, خود غرضی بہت پھیل گئی دنیا میں, مادہ پرستی, پیسے کی پوجا بہت پھیل گئی ہے ماحول میں. تو ایسے ماحول میں بے چینی غفلت جب بہت بڑی ہوئی ہے, اس ماحول میں نمبر ایک پہ جو چیز ہے مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, وہ ذکر ہے. ذکر ہی آج کے دور کا حل ہے. جو کمزوریاں ہو رہی ہیں, جو زندگی میں جو بے رونقی آ رہی ہے, اس کا اصل حل اللہ کا ذکر ہی ہے. اور اس زمانے میں ذکر کا ثواب پچھلے زمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اس لیے کہ غفلت عام ہے, دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والے سامان بہت زیادہ ہو گئے کہ انسان کے بالکل ہوش اڑے ہوئے, دنیا ایسی حسین ہو گئی ہے, سج گئی ہے. تو غفلت جب شدید ہو گئی تو ذکر کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو گیا, ذکر والوں کی عظمت بھی اللہ کے پاس اور بڑھ گئی. ایک حدیث شریف میں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی فوج بھاگ رہی ہے, مسلمانوں کی کوئی فوج میدان جنگ سے بھاگ رہی ہے اور کوئی اللہ کا بندہ اس کے باوجود میدان میں ٹکا ہوا ہے, اس وقت ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے جب پورے ساتھی بھاگ جائیں, جنگ کا موقع ایک بات ہیبت تاری ہو جاتی ہے. تو اگر پوری فوج بھاگ جائے اور ایسے میں کوئی جم کے لڑے تو اس کا جو ثواب ہے وہی ثواب اس کو ملے گا جو غفلت کے ماحول میں ذکر کرے گا. جب اطراف غفلت مچی ہوئی ہے, ایسے موقع پہ اللہ کو یاد کرنے والا, اس کی مثال اسی کے برابر ہے فرمایا. تو آج کے دور میں اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی لائن کا کمال آدمی میں جو ظاہر ہوتا ہے, اس کی پوری قوت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی, صلاحیت, وہ صلاحیت کھل کے کب آتی ہے؟ کھل کے اس وقت آتی ہے کہ جس میدان میں آدمی چل رہا ہے, جو مقصد بنا کے چل رہا ہے, وہ مقصد اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے, اس مقصد پہ اس کو بہت بھروسہ ہو, یقین ہو کہ یہ مقصد صحیح ہے, اور وہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی اس کے اوپر بہت واضح ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے کہ اب اس مقصد کا جتنا دھیان اس پہ غالب رہے گا. کسی کے ذہن میں ہے کہ بھائی مجھے بڑا تاجر بننا ہے اپنی فیلڈ میں, اب رات دن اس کے اوپر دھن ہے کہ بھائی مجھے سب سے بڑا تاجر بننا ہے, دھن اس پہ تاری ہے, رات دن اس کے اوپر ایک غلبہ ہے اپنے مقصد کا, مجھے بڑا تاجر بننا ہے, مجھے بڑا ڈاکٹر بننا ہے, جس لائن کا بھی مقصد ہے اس کی دھن جب تاری ہوتی ہے تو اللہ انسان کے اندر پھر ایک دوسری ہی طاقت پیدا کر دیتے ہیں, جو اوروں کو سمجھ میں نہیں آتا پھر اس کو وہ سمجھ میں آتا ہے. یکسوئی انسان کے لیے غیب کا دروازہ کھولتی ہے. جب کانسنٹریشن آتا ہے, جب ایک مقصد پہ آدمی ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ وہ کھلتا ہے جو دوسروں پہ نہیں کھلتا. اسی وجہ سے سائنٹسٹوں کے اوپر نئی نئی باتیں کھلتی ہیں, وہ ہم پہ نہیں کھلتی. وہی چیز جو ہم روز کی زندگی میں دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا, لیکن سائنٹسٹ کا ذہن اس پہ جاتا ہے, اس میں سے ایک نیا اصول نکال کے لاتا ہے. کیوں؟ وہ ایک موضوع کو لے کے رات دن سوچتے 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 اس میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی یکسوئی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر غیب سے اس کے اوپر آگے کا راز کھلتا ہے. یکسوئی ایک عجیب چیز ہے. اب اگر کوئی آدمی دین کی لائن میں ترقی کرنا چاہتا ہے, اونچے سے اونچے آخرت کے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی یکسوئی ہے, اور یکسوئی کے لیے ایک پوائنٹ چاہیے, اور وہ پوائنٹ ہے اللہ کی ذات. جتنا زیادہ اللہ کا دھیان کسی کا بنے گا, اتنا ہی اس کے اندر ایمانی صفات پیدا ہوں گی. اور دین پہ چلنے کی ایک عجیب گہری بصیرت اس کے اندر پیدا ہوگی، فتنوں کو سمجھنے کی، شیطان کے چالوں کو سمجھنے کی، آگے بڑھنے کی ایک عجیب نگاہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جب اس کا دھیان اللہ کی طرف بن جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ انبیاء نے آ کر انسان کی بڑی قیمت بتائی ہے. انبیاء نے آ کے بتایا کہ اے انسانوں، باقی ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے کے لیے پیدا کیا. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حیوانات سب ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان اللہ کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنا عکس ڈالا ہے، اپنی صفات پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں ڈالی ہے، اور فرمایا کہ میری جیسی صفات پیدا کرو اس لیے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تم. اتنا بڑا مقام ہے انسان کا. تو اب یہ صفات کیسے آئیں گی؟ یہ صفات اللہ کے دھیان سے ہی آئیں گی. جتنا اللہ کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی عظمتوں کا دھیان رہے گا، اتنا انسان کا کیریکٹر بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا اے ایمان والو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے اللہ کے دھیان میں. جتنا تمہارا دھیان اللہ کی طرف رہے گا، اتنے زبردست انسان بنو گے تم، اور اللہ کے پاس اتنا قریبی مقام تم کو ملے گا. اور بہت شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ نے تنبیہ فرمائی، یا ایہا الذین آمنو، اے میرے بندو جو مجھے جانتے ہو، مانتے ہو، تم کافر نہیں ہو، تم گمراہ بھٹکے ہوئے نہیں ہو، تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کا پورا پلان ہے، نبی کا بتایا ہوا پورا نقشہ ہے تمہارے سامنے، کامیابی اور ناکامی ہر چیز سمجھے ہوئے ہو. اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو، تمہارے بال بچے اور یہ تمہارا مال اور دولت کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایک جگہ فرمایا، یہ تمہارے لیے دشمن ہیں یہ لوگ. اگر اللہ کے بارے میں تمہارے اندر غفلت پیدا ہو رہی ہے بچوں کی وجہ سے، زندگی کی رونقوں کی دولت کی وجہ سے، تو یہ تو تمہارے لیے دشمن ہے. فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو یہ غلطی کرے گا کہ بال بچوں میں، مال دولت میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی گھاٹے والے ہیں، یہ زندگی میں فیل ہے، یہ پوری زندگی کے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے. وجہ یہی ہے کہ توجہ اللہ میں جتنی کمی ہوگی، اتنی ہی عمل کی طاقت ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے اور اللہ پاک نے بہت ترغیب دلائی ہے امت کو کہ خوب ذکر کرو اللہ کا، بڑے بڑے ثواب اس کے بیان فرمائیں. دوسرے پارے میں آئے تھے، سب کی بار بار سنی ہوئی، اللہ نے فرمایا، فذکرونی اذکرکم. کیا پیارا لہجہ ہے! شہنشاہ کائنات، پوری کائنات کا مالک، بے نیاز، ساری مخلوق مل کے اس کی عظمت کے سامنے چیونٹی کے برابر نہیں، ساری مخلوق مل کے، اتنی بڑی ہستی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم جیسے حقیر انسانوں سے کہہ رہے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ایسی چیز ہے، اور کوئی فضیلت نہیں رہتی تو اسی پہ جان دینے کی بات ہے. خالق کائنات ہم کو یاد کرے. اگر اللہ تعالی ہم کو لاکھوں جانے دیتے اور وہ سب ہم قربان کر دیتے اللہ کے اس اعلان پہ، تو کم تھا. اللہ تعالی ہمارے بدن میں لاکھوں زبانیں رکھتے اور ان لاکھوں زبانوں سے ہم زندگی بھر اللہ کا ذکر کرتے، تو اس اعلان کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں. ایک معمولی حاکم دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حاکم کہہ دے کسی سے یہ بات تو کتنا خوش ہو جائے گا. اپنے معمولی ادنا درجے کے خادم سے کہہ دے میں تم کو یاد رکھوں گا, میں تم کو یاد کروں گا, تم جب جب مجھے یاد کرو تب تب میں یاد کروں گا, تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. اور اس مضمون کو بہت کھلا گیا ہے احادیث کے اندر, تفصیل اس کی گئی. بخاری شریف کی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا معہ اذا ذکرنی, جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہوں. اگر وہ اپنے نفس میں اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں, اور جب وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہو تو اس سے بہترین محفل جو میری ہے پوری کائنات کی ملاء اعلیٰ جہاں سے سارے کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں, میں اپنی محفل میں اس کو یاد کروں گا. ان ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی و ان ذکرنی فی ملئہ ذکرتہ فی ملئ خیر من, اس سے بہترین جو میری محفل ہے اس میں یاد کروں گا. مختلف عنوانوں سے حضور نے فضیلت بتائی. فرمایا جو ہم ذکر کرتے ہیں کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ کبھی, تو حضور نے فرمایا جو تم ذکر کرتے ہو یہ کلمات جا کر اللہ کے عرش کے اطراف گھومتے رہتے ہیں, ختم نہیں ہو جاتے ہوا میں, یہ فضا میں تحلیل نہیں ہوتے, اللہ کے عرش کے اطراف یہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کے اندر سے گونج نکلتی ہے. دویون کا دوی نحل, جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے. حضور نے فرمایا تمہارے ذکر کے جو کلمات ہے اس کی ایک گونج ہوتی ہے, وہ اللہ کے اطراف اللہ کے عرش کے اطراف وہ گھومتے ہوئے تمہارا ذکر کرتے ہیں یہ کلمات. اور آگے حضور نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے عرش کے پاس تمہارا کوئی تذکرہ کرے, تو تم جو ذکر کرتے ہو یہ کلمات جا کر تمہارا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں. کیا فضیلت اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں, ہم ذکر کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے. مشہور محدث علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل الصیب ان کی کتاب ہے مشہور ذکر کے بارے میں, اس میں ایک جگہ انہوں نے مختلف احادیث کے مضامین کو مختصر کر کے 100 فائدے لکھے ہیں ذکر کے. حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر کیا ہے, فضائل ذکر کے اندر 100 جو فائدے, کیا فائدے ہیں ایک سے بڑھ کے احادیث میں جو بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں میں ذکر کی عظمت ڈال دے, ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آسان عمل ہے آسان, لیکن جتنا آسان ہے اتنا ہی بڑا عمل ہے. تو انہوں نے مختلف جو فوائد بیان کیے وہ سب حدیثوں کی طرف اشارہ ہے, تاکہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت بھیجتے ہیں. کسی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کو دیکھا نہیں, غیب کی دنیا کو دیکھا نہیں, اور انسان کتنا مجھے یاد کر رہا ہے, کتنا میری بڑائی بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے, آپ اسے معاف فرما دیں. بعض احادیث میں ہے کہ روزانہ پہاڑ میدان اور مختلف زمین کے حصے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے دامن میں کوئی اللہ کی یاد کرنے والا بندہ آج آیا, اور ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ زمین کے حصے کہ ہاں ہم وہ مبارک حصہ ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے ایک بندے نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر, اور واقعہ یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, اکبر. اور حضور نے امت کو ترغیب دلائی اور فرمایا کہ دیکھو اعمال تو بہت ہیں نیکیاں, لیکن سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے. مختلف احادیث کے اندر مختلف تعبیرات سے حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. ایک جگہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم, اچھا بتاؤ کیا تم کو میں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے. وازکاھا عند ملیککم, اور تمہارا جو شہنشاہ ہے تمہارا آقا ہے تمہارا مالک اللہ ہے اس کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے زیادہ بڑوتری والا ہے. اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وارفعها فی درجاتکم, اور تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والا کون سا عمل ہے؟ اور آگے فرمایا حضور نے, اور تم سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں. پھر آگے فرمایا, تم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرو, بھیڑ جاؤ, وہ تمہاری گردن کاٹیں, تم ان کی گردن کاٹو, ورنہ گھمسان کی گویا جنگ چل رہی ہے. فرمایا, اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی جنگ کا موقع آ گیا, کوئی دین کا تقاضا آیا تو اس کو چھوڑ کر آدمی ذکر کرے, یہ مطلب نہیں ہے. دین کا مستقل اصول یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے عمل افضل ہو جاتا ہے. سامنے کوئی بہت محتاج غریب آیا, اس کی مدد کرنا, اس وقت وہ سب سے افضل عمل ہو جائے گا. جنگ چھڑ گئی تو جنگ سب سے افضل عمل ہو جائے گا. لیکن حضور عام حالات میں بیان کر رہے ہیں کہ عام حالات میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ذکر کا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا شوق عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں فرمایا, دوسری تعبیر ہے, جانو ملاک ہذا الامر, اس دین کی جڑ بنیاد کیا ہے. فرمایا بنیادی تعلیم اس دین کی کیا؟ فرمایا, جس سے تم دنیا میں بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہو, آخرت میں بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہو, وہ اللہ کا ذکر ہے. آگے فرمایا, اگر کوئی ذکر کی مجلس ہو رہی ہے تو اس میں بیٹھو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اور تنہائی میں کہیں موقع مل رہا ہے تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو. ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ, ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ, کہ اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں, ان سب کو جاننا ایک مستقل کام ہے, تو کرنا ہی ہے, لیکن اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے, اتشبث بہ, کہ میں اس کے چمٹ جاؤں, میں اس سے, میں اس کو اپنا معمول بنا لوں, بس اس سے میری نجات ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, سوکھے نہیں کبھی زبان, خشک نہ ہو, بس اس کو اپنا معمول بنا لو. ترمذی شریف کی روایت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خاص صحابی تھے, حضور کے معتمد علیہ, اور علم میں ان کی خاص شان تھی, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. جب وہ اللہ کے نبی نے ان کو یمن بھیجا اور حضور نے فرمایا کہ بس میری تمہاری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد ملاقات نہیں ہو پائے گی, بس غم کا وقت تھا, بہت دکھ کا وقت تھا, حضور بھی غمگین تھے, حضرت معاذ بھی غمگین تھے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اس وقت خاص موقع تھا جدائیگی کے وقت, میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, اعمال میں مجھے ایسا عمل بتائیے جو سب سے افضل عمل ہو, اور مجھے میرے اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہو. اب جاتے جاتے روتے ہوئے پوچھ رہے ہیں, ایسا عمل بتائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو ایسا کرو کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کثرت سے, موت تو بول کے نہیں آتی, جب اس کا معمول ہی ہو جائے تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ذکر کی حالت میں موت آئے. مجموع زوائد میں, بزار میں یہ حدیث ہے. اور کبھی حضور نے یوں ترغیب دی, شوق دلاتے ہوئے, ارے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نرم نرم بستروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے جنت کے اونچے اونچے درجات پہ ان کو پہنچا دیتا ہے. بھئی خاص طور پہ یہ زمانہ, یہ ماحول جہاں دولت کی ریل پیل ہے اور لوگوں کو آرام پسندی کی عادت ہے, بہت زیادہ پسینہ نہیں بہا سکتے, بہت زیادہ جسمانی قربانیاں دے نہیں سکتے, ان کی زندگی میں ایسا ماحول ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ جسم کو تھکائیں, لگژری لائف ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے تو بہترین راستہ ہے کہ شاہی زندگی گزارتے ہوئے وہاں بھی شاہ بن سکتے ہو, وہاں بھی بن سکتے ہو, بس اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. کوئی مشکل کام نہیں. اپنے دل کو اللہ کی یاد سے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو غریب رہنا مقصود ہے, نہ کسی کو امیر رکھنا مقصود ہے. اللہ تو دل دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا میری محبت سے بھرا ہوا دل لگتا ہے. ایک آدمی پوری نعمتوں میں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ذکر اس کے اوپر طاری ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں تم کو تپاؤں تم کو نچاؤں. تو نرم نرم گدوں میں رہ کر بھی آدمی جنت کے اونچے سے اونچے درجات پہ پہنچ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھے, اللہ کا ذکر کرے. مگر اللہ کا ذکر جب دل میں آئے گا تو جب دین کا تقاضا آئے گا تو وہ نرم گدے سے اڑ بھی جائے گا, وہ سخت میدان میں اتر بھی جائے گا. یہ نہیں کہ ہمیشہ نرم گدے ہی پہ رہوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا پورا سفر نرم گدوں پہ ہی طے کرا دیتے ہیں. اللہ تو دل دیکھتے ہیں. اور یوں بھی حضور نے ایک دن ترغیب دی صحابہ کو کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس تھیلے میں خوب روپے بھرے ہوئے اور وہ نکل کے بانٹتا جا رہا ہے, اور اسی وقت میں دوسرا آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ ذکر کرنے والا وہ روپیے تقسیم کرنے والے سے افضل ہے. مختلف انداز سے اللہ کے نبی نے امت کو ترغیب دی ہے, بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے وعدے. علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ ایسا راستہ ہے ذکر کا کہ آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے گھر روز مرہ کے اپنے کام کر رہا ہے لیکن مسلسل اس کا امپرومنٹ چل رہا ہے اللہ کے پاس. ذکر کی کیفیت ہے اس کی, اللہ کے دھیان کی کیفیت ہے, برابر اس کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور فرمایا متقیوں میں بھی سب سے معزز کون ہے, گناہوں سے بچنے والوں میں بھی معزز کون ہے؟ فرمایا حضور نے کہ وہ ذکر کرنے والے. فرمایا کہ تقوی کی منزل تو, تقوی کا انجام تو جنت ہے, لیکن جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا انجام اللہ کی صحبت ہے, اللہ کی رفاقت ہے. وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اسے اللہ چاہیے. اور علماء کرام نے لکھا, ابن القیم نے وضاحت کی کہ یہ سارے اعمال جو شریعت میں رکھے گئے, یہ نماز ہے, روزہ ہے, یہ زکات ہے, یہ حج ہے, یہ اخلاق کی باتیں ہیں, یہ سب کا مقصود بھی ذکر ہی ہے. سارے اعمال دیے ہی گئے ہیں اس لیے تاکہ بندے کی زندگی میں اللہ کا دھیان رہے. اور ایک محفل میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نمازیوں میں سب سے بہترین نمازی کون سے, لمبی گفتگو ہے. زکات دینے والوں میں سب سے بہترین کون ہے, الگ الگ اعمال سب سے بہترین کون ہے. ہر سوال کا جواب حضور نے دیا کہ جو سب سے زیادہ ذکر والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں. اور جس عمل میں جتنا کثرت ذکر ہو وہ عمل اتنا ہی جاندار ہو جاتا ہے, اتنی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور ایک پہلو سے حضور نے ذکر کی طرف مائل کیا امت کو, فرمایا کہ یہ ذکر کیا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں کو کھینچنے کا میگنیٹ ہے. فرمایا مقناطی سے فرمایا اللہ کی رحمت کو اللہ کی نعمتوں کو کھینچنا ہو ذکر کرو خوب. تو یہ مضمون کئی حدیثوں میں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کی پوری فکروں کو بھگا دے گا, اس کے غموں کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ. کئی حدیثوں میں تو فارغ ہو جا میرے ذکر کے لیے, تیرے کام میں سب میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. فرمایا کہ رزق اس کی طرف کھینچا کھینچا چلا آئے گا, اللہ تعالیٰ پھر انتظام کریں گے. اور بعض حدیثوں میں حضور نے یوں فرمایا کہ جو خوشی کے دنوں میں راحت کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ پھر اسے یاد کرتے ہیں. اور یوں بھی حدیثوں میں کہ جب آدمی دعا کرتا ہے آدمی کی آواز اوپر جاتی ہے تو انتظام کرنے والے فرشتے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں کون ہے جی, کس کی آواز آ رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ مانوس آواز ہے, ذکر کی آواز آتی رہتی نا ان کی, مانوس یہ تو ہمارے جانے پہچانے ہیں صاحب, ان کی آواز تو آتی رہتی ہے ذکر کی. تو مختلف انداز سے اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے. تو ایک بار حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میری یاد نے میرے ذکر نے مانگنے کا موقع نہیں دیا. کوئی لوگ کچھ مانگ رہے ہیں, کوئی لوگ کچھ مانگ رہے ہیں, کوئی لوگ کچھ مانگ رہے ہیں, لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو ذکر میں ایسی لگن ہے کہ ان کو دعاؤں کا موقع ہی نہیں ملتا, دعاؤں کی طرف فرصت ہی نہیں ملتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ سب مانگنے والوں سے زیادہ بن مانگے میں ان کو دوں گا, میری یاد کے اندر لگے ہوئے. کسی حدیث میں فرمایا کہ نعمتوں کو کھینچنے میں اور عذاب کو بھگانے میں دور کرنے میں اللہ کے ذکر سے بڑی بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے انجا من العذاب, کہ اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز بھی ذکر سے بڑی ہوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جہاد سے بھی بڑا ہوا ذکر ہے. فرمایا صحابہ نے پوچھا جہاد سے بڑھ کے عذاب سے بچانے والی, تو حضور نے فرمایا ہاں البتہ کوئی اس طرح سے جنگ میں لڑے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے, اتنے جوش سے خلوص سے لڑے تو یہ ذکر کے برابر ہو سکتا ہے. مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیرات اختیار کی ہیں تاکہ امت ذکر پہ آ جائے. ایک حدیث میں فرمایا جہنم سے آڑ ہے, جس کی زندگی میں جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنی ہی آڑ یہ بند مضبوط ہوگا. اور ایک دوسرا پہلو ہے احادیث کا کہ فرمایا دنیا ہی میں جنت کے مزے لینا ہو تو ذکر کرو, دنیا ہی میں جنت کے مزے. اس موضوع کو بھی حضور نے مختلف انداز سے بیان کیا. فرمایا کہ جہاں کہیں ذکر کی محفل ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ, یہ دنیا میں جنت کے باغ ہے. دنیا میں اگر کوئی جنت کے باغوں کا مزہ چکھنا چاہتا ہو تو وہ ذکر کی محفلیں. اب کہاں ہے ذکر کی محفلیں, ہے کہ دیکھی کبھی ذکر کی محفلیں؟ صحابہ کرام کا حال تھا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بے چینی ہوتی تھی ان کو, تعال نؤمن باللہ, ارے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا تذکرہ کریں گے. جس طرح مچھلی کو پانی میں سے نکال دو جیسے تڑپتی ہے, مچھلی میں ڈالتے ہی سکون ملتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا بھوکا ہوتا ہے. اللہ کے تذکرے, صحابہ کرام ایک دوسرے کو بٹھاتے تھے, ذکر کی محفلیں جماتے تھے. اور ایک پہلو حضور نے فرمایا کہ ذکر میں دوسرے سارے اعمال کے مقابلے میں ایک خوبی رکھی ہے کہ اس میں ایک ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے جو اور کسی عمل میں نہیں رکھی, خاص لذت ہے. اور جب ذکر کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو تو اس لذت کی وجہ سے اس کو پھر ہر عبادت میں لذت آنی شروع ہوتی ہے, باقی ہر دین کے کام میں بھی اس کو پھر لذت ملنے شروع ہوتی ہے. اس لیے جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھو کتنا زندگی کا مزہ, وہ ہی جانتے ہیں زندگی کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے, زندگی کا سکون کیا ہے, دل کی کیفیات کیا ہے, خوشی کسے بولتے ہیں, یہ ذکر والوں سے پوچھیں. اسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مغل پیریڈ کے زمانے کے بزرگ تھے, وہ جامع مسجد دہلی میں ٹہلتے انہوں نے کہا, وہ اس طرح سے بنائی ہے مغل بادشاہوں نے کہ جامع مسجد کا جو دروازہ ہے اس کے سیڑھیوں کے لیول سے وہ ان کا جو شاہی قلعے میں دربار میں بادشاہ کا تخت ہوتا تھا سیڑھیوں سے نیچے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مغل بادشاہ ہیں شہنشاہ اپنے کہنے والے, اگر ان کو پتا چل جاتا کہ ہمارے سینے میں کیا دولت ہے تو پھر وہ فوجیں لے کے آ جائیں گے لڑنے کے واسطے. ذکر وہ دولت ہے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. علامہ اقبال کہتے ہیں لذت کی دنیا اندر ہے باہر نہیں ہے, تمہارے دل کے اندر ہی سب خزانہ ہے, دل میں اللہ کی یاد پیدا کرو پھر دیکھو زندگی کیا ہے. تو دل کو بنانے کا کام بھی اللہ نے ذکر کے اندر رکھا ہے. حضور نے فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالت القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کو چمکانے کا پالش کرنے کا کوئی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. دل کو روشن کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. فرمایا دل پہ بھی زنگ آ جاتا ہے, دل کا زنگ کیا ہے؟ خواہشات, ایسا کھائیں گے ایسا پئیں گے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ دل کا زنگ ہے خواہشات. یہ خواہشات کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ گندگی کو دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اور ایک جگہ حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. ایک اللہ ایک مومن ہے ذکر کرنے والا ہے, ایک انسان ذکر نہیں کرنے والا ہے. ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے. اب ہم میں کتنے مردے ہیں کتنے زندے ہیں ہم خود طے کر لیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ دل میں ایک خاص قسم کی سختی ایسی ہے وہ ذکر سے ہی دور ہوتی ہے, ذکر کے بغیر وہ سختی دور نہیں ہوتی. ہر عمل کی اپنی الگ تاثیر ہے. تو ایک خاص قسم کی سختی ایسی ہے دل میں جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے اور کسی اور چیز سے دور نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں ایک مضمون آیا ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو اپنے سے بھی غافل فرما کر دیتے ہیں. خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے. نسوا اللہ فانساهم انفسهم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے کیا سزا دے دی؟ اللہ نے سزا دے دی کہ وہ خود میں کیا ہوں پھر بھول گئے. اپنا بھلا اپنا برا پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کو. جیسے کسی کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ میں کیا ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے اسے یاد نہ رہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, کوئی باپ ہے اسے یاد نہ رہے کہ میں باپ ہوں, تو پھر اس کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو انسان کو جب اپنے آپ کی فکر نہیں ہے, اپنے آپ کی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, تو اس کو جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے. تو جو اللہ کو بلائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ سزا دیں گے کہ خود اپنے آپ کو بلائے گا, پھر اپنا اچھا برا وہ نہیں سمجھ پائے گا. اور ایک ذکر کی خاص تاثیر یہ ہے کہ دل کے اندر سے خوف کو دور کر دیتا ہے, کسی کا خوف نہیں رہتا, بالکل بے خوف کر دیتا ہے ذکر, جس کو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جس طرح ہمارے بدن کو غذا چاہیے, اگر چند گھنٹے کھانے کو نہیں ملا تو ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے, دوستو ہماری روح کو بھی غذا چاہیے. یہ ہماری روح پھونک ہے اللہ کی, ہماری روح میں ایک خلش ہے, ایک تپش ہے, ایک بھوک ہے اللہ کی یاد کی. جب ذکر نہیں کرتا آدمی تو اندرونی ایک بے چینی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے وہ ذکر ہی سے دور ہوتی ہے. ذکر کے بارے میں تو اتنے فضائل ہیں, اتنی کتابیں ہیں, حضور کی احادیث اتنی ہیں کہ اس کو ہم لوگ پڑھتے سنتے بیٹھیں گے تو مہینوں لگ جائیں گے, اس لیے کہ ہے ایسا افضل عمل. تو جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا دوستو, اس زمانے کے لیے خاص علاج ہے ذکر. جو گھر میں پریشانیاں, باہر پریشانیاں, زندگی میں ایک ادھورا پن اور صحت کی خرابیاں, یہ سب ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے, ذہن منتشر ہے. اور اس کے لیے ایک ہی علاج ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں تک ہو سکے زبان سے ذکر, کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ, جو ذکر جب مختلف چیزیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. اور زبان سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے تو دل سے ذکر, دل میں اللہ اللہ اللہ, لفظ اللہ کو سوچ رہے ہیں یا پھر بغیر لفظ اللہ کے اللہ کا دھیان رکھ رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا, مسلسل سکون آتا جائے گا. ذکر جیسے ہی شروع کرتا ہے آدمی, ایک نور آتا ہے, ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ایک روحانی ایک رحمت نازل ہوتی ہے, جس سے ہمارا دل پاورفل ہوتا ہے, ہماری روح پاورفل ہوتی ہے, جس سے زندگی کے مسائل حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, اور آدمی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے, اس کا ذہن بھی پھر کھلتا ہے, اور اللہ کی مدد بھی ہمیشہ اس کو اپنے گود میں لے رکھتی ہے. اس لیے رات دن بیکار کے ٹینشن سوچتے رہنے کے بجائے کوئی کام سامنے آیا پہلے سے پلاننگ کر لینا چاہیے, کام کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ نہیں کہ رات دن سوچ رہے اس کا کہا ہوا جملہ, اس کا کہا ہوا جملہ, اس کی بات اس کی بات, سوچتے جا رہے سوچتے جا رہے, اور نیوز دنیا بھر کی نیوز ادھر ادھر کی سنتے جا رہے, خاموخا سوچتے جا رہے, ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے. یہ بہت بڑی تباہی ہے, روح کی کمزوری ہے, اس کے اندر عمل کی کمزوری ہے. اس میں شیطان کے غالب ہونے کا زبردست موقع مل جاتا ہے انسان کے اوپر. شیطان سے بچنا ہو, ہر وقت بیکار کے خیالات کو ہٹانا, بس اللہ کا دھیان رکھنا, زبان سے یا دل سے اللہ کا ذکر کرنا, اس کے اتنے فائدے ہوں گے, اتنے فائدے ہوں گے کہ فرمایا قیامت میں جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا, لیکن اس سیکنڈ کا غم ہوگا جس سیکنڈ میں اللہ کا ذکر نہیں کیے تھے. اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک ایک سیکنڈ پہ یہاں کیا کیا ملا ذکر والوں, ہم چھوٹ گئے فلاں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے ذکر کرتا رہتا ہے آدمی, وہاں جنت میں میٹیریل پہنچتا رہتا ہے, فرشتے تعمیر کرتے رہتے ہیں اس کی جنت, اور جیسے ہی ذکر رک گیا روک دیتے ہیں. اس میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا بات, کام کیوں روک دیے, تو بولتے ہیں کہ نیچے سے خرچہ آنا بند ہو گیا. حدیث شریف میں یہ مستقل ذکر اعلیٰ ترین جنتیں کمانے کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو ذکر کا شوقین بنائے. یہ سب فردوں کا بڑا فرض ہے, یہ پورے دین کی ماں ہے, یہ پورے دین میں جان ڈالنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس دولت سے ہمیں محروم نہ رہنے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.